جمعہ 26 جنوری سہروین کے ساتھ عمر آفریدی کا سلام۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ڈیووس میں امریکہ فرسٹ یعنی پہلے امریکہ کی پالیسی کا دفاع کیا۔ کیا امریکہ کے عالمی سطح پر کم ہوتے کردار کی جگہ چین لے سکے گا؟ تجزیہ کار:
یہاں کی پاپولیشن امریکہ سے 6 گنا زیادہ ہے۔ پاپولیشن کو اگر آپ دھیان میں رکھتے ہیں تو چین بہت پیچھے ہے۔
تفصیل اہم عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نادیہ سلیمان سے خبریں سنیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آج ڈیووس میں ورلڈ اکنامک فورم میں تقریر کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ دوبارہ سے ایک بڑی اقتصادی قوت کے طور پر ابھر رہا ہے۔ امریکی صدر نے کہا کہ وہ ہمیشہ امریکہ فرسٹ یعنی پہلے امریکہ کی بات کریں گے، تاہم امریکہ فرسٹ کا مطلب اکیلا امریکہ بالکل نہیں ہے۔ امریکی صدر کہہ رہے ہیں کہ دنیا دوبارہ امریکہ کو ایک مضبوط اور خوشحال ملک کے طور پر ابھرتا ہوا دیکھ رہی ہے۔ امریکہ میں کاروبار کرنے، کام کرنے، کچھ تعمیر کرنے یا سرمایہ کاری کرنے کا اس سے بہتر وقت نہیں ہے۔ امریکہ نہ صرف کاروبار کے لیے تیار ہے بلکہ دیگر ممالک سے تجارت میں مقابلہ کرنے کے لیے بھی تیار ہے۔ پاکستان کی سپریم کورٹ نے زینب قتل کیس میں از خود نوٹس کی سماعت میں تبدیلی کی ہے اور اب اس کی سماعت 29 جنوری کے بجائے 28 جنوری کو سپریم کورٹ لاہور رجسٹری برانچ میں ہوگی۔ سپریم کورٹ نے ملزم عمران علی کے بینک اکاؤنٹس اور ملزم کی مبینہ طور پر اعلیٰ شخصیت کی طرف سے پشت پناہی کی خبر دینے والے اینکر پرسن ڈاکٹر شاہد مسعود کو بھی ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حکم دیا ہے۔ اس کے علاوہ پنجاب پولیس کے سربراہ آئی جی جیل خانہ جات کو بھی ذاتی حیثیت میں طلب کیا گیا ہے، جبکہ پنجاب حکومت کے ترجمان ملک احمد خان کا کہنا ہے کہ اسٹیٹ بینک کے رپورٹ کے مطابق زینب قتل کیس کے ملزم عمران علی کا پاکستان کے کسی بینک میں کوئی اکاؤنٹ موجود نہیں ہے۔
Now this officially confirms, یہ ویریفائی کرتا ہے کہ یہ قطعی طور پر ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب نے بالکل بے بنیاد، من گھڑت اور ایک ایسی اٹیمپٹ کی جس کی ہمیں ابھی تک سمجھ نہیں کہ انہوں نے کیوں کی، لیکن اس کے جتنے کانسیکوینسز ہو سکتے تھے وہ سوچے بغیر کی۔ اب یہ اتنی بڑی دروغ گوئی، اتنا بڑا غلط قدم جس نے پوری قوم کو ہیجان کی کیفیت کے اندر مبتلا کیا ہوا تھا، اور اگر ایک اکیوزڈ پکڑا گیا، ویریفائی ہو گیا، اس کو ڈی این اے کے ٹیسٹ نے کنفرم کر دیا، باقی ساری ایویڈنسز نے کنفرم کر دیا، تو یہ وہ کام تھا جس پہ ڈاکٹر شاہد مسعود نے اس کو ڈی ٹریک کرنے کی کوشش کی۔
امریکہ نے پاکستان سے شدت پسندوں کے خلاف مزید کارروائیوں کا مطالبہ کرتے ہوئے افغان طالبان اور حقانی نیٹ ورک سے منسلک 6 افراد پر پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ تفصیلات بتا رہی ہیں سبا ناس۔
امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق ان 6 میں سے 5 افراد طالبان اور حقانی نیٹ ورک کے لیے رقوم اور ساز و سامان اکٹھا کرتے اور کارروائیوں میں مدد فراہم کرتے تھے، جبکہ 6ٹا شخص طالبان کے عسکری امور کا سینئر اہلکار ہے۔ ان پابندیوں کے بعد امریکہ میں کوئی فرد یا کمپنی ان کے ساتھ کاروبار نہیں کر سکتے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق ان میں سے 2 افراد پاکستانی جبکہ پاکستان میں مقیم 4 افغان شہری ہیں۔ امریکہ کے قائم مقام ڈپٹی سیکرٹری خزانہ سیگل منڈیلکر نے ایک بیان میں کہا ہے کہ پاکستانی حکومت طالبان اور حقانی نیٹ ورک کی پناہ گاہوں کے خاتمے کے لیے امریکہ کے ساتھ کام کرے۔
ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے متنبع کیا ہے کہ شام میں کرد ملیشیا کے خلاف ترکی کی کارروائی کا دائرہ مشرق میں عراقی سرحد تک پھیلایا جا سکتا ہے۔ انقرہ میں بات کرتے ہوئے ترک صدر نے ایک بار پھر اس بات کا اعادہ کیا کہ ترک فوج کرد ملیشیا کے زیر کنٹرول شہر مینبج میں بھی کارروائی کرے گی، جہاں امریکی فوج کا اڈہ قائم ہے۔ شام میں کرد ملیشیا وائی پی جی کے خلاف ترکی کی جانب سے کی جانے والی کارروائیاں 7ویں دن میں داخل ہو گئی ہیں، جس میں شامی امدادی کارکنوں کے مطابق اب تک 53 کرد جنگجو ہلاک ہو چکے ہیں۔ جنوبی کوریا کے شہر میرینگ میں ایک اسپتال میں آتش زدگی کے بعد مرنے والوں کی تعداد 39 ہو گئی ہے۔ احوال سنیے زیشان علی سے۔
جنوبی کوریا کے حکام کی جانب سے میرینگ شہر میں ہسپتال میں ہونے والے آتش زدگی کے واقعے کی تحقیقات کا حکم دے دیا گیا ہے۔ متاثرین میں مریض اور نرسنگ ہوم کا عملہ دونوں شامل ہیں، جبکہ 93 مریضوں اور نرسنگ سٹاف میں شامل افراد کو بحفاظت نکال لیا گیا ہے۔ مقامی میڈیا کا کہنا ہے کہ فائر فائٹرز کے مطابق امراض قلب کے سیجونگ ہسپتال میں آگ ایمرجنسی روم سے شروع ہوئی، جہاں پر زیادہ تر عمر رسیدہ افراد کی دیکھ بھال کی جاتی ہے۔ آگ لگنے کی وجہ تاحال معلوم نہیں ہو سکی ہے۔
امریکی ذرائع ابلاغ کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 2016 کے صدارتی انتخاب میں مبینہ روسی مداخلت کی تحقیق کرنے والی کمیٹی کے سربراہ رابرٹ مولر کو برطرف کرنے کی کوشش کی تھی، تاہم ڈاووس میں آج صحافیوں سے بات کرتے ہوئے امریکی صدر نے رابرٹ مولر کے حوالے سے اس خبر کو جھوٹ پر مبنی قرار دیا ہے۔ یمن کے ساحل کے نزدیک کشتی الٹنے سے تقریباً 30 افریقی تارک وطن ہلاک ہو گئے ہیں. اقوام متحدہ کے مطابق زندہ بچ جانے والے افراد نے بتایا ہے کہ کشتی الٹنے کے بعد اسمگلرز نے کشتی پر سوار افراد پر فائرنگ کر دی تھی. کشتی یمن سے جبوتی جا رہی تھی. اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ کشتی پر 150 کے قریب صومالی اور ایتھوپین شہری سوار تھے. یہ خبریں آپ نے بی بی سی اردو سروس سے سنیں.
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے. آپ کا خط ملا.
ہر اتوار کو سیر بین میں اپنے خطوں کے جواب سنیے عارف وقار سے. آپ بھی خط لکھنا چاہیں تو ہمارا پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیر بین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں. اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے عدالت کو بتایا ہے کہ زینب قتل کیس کے ملزم کا کوئی بینک اکاؤنٹ موجود نہیں. اس کے علاوہ دوسرے موضوعات اور ہفتے بھر کی کھیل کی خبروں پر مبنی فیچر کھیل کے میدان سے بھی آج پروگرام کا حصہ ہے. سیربین میں آج کا اہم اور بڑا موضوع ہے سوئٹزرلینڈ کے شہر ڈیووس میں منعقدہ عالمی اقتصادی اجلاس. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ورلڈ اکنامک فورم سے اپنے خطاب میں کہا کہ وہ وہاں امریکی عوام کے مفاد کی ترجمانی اور ایک بہتر دنیا کی تعمیر کے لیے امریکی دوستی اور شراکت داری کی یقین دہانی کروانے کے لیے گئے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ امریکہ فرسٹ یا پہلے امریکہ کا مطلب تنہا امریکہ نہیں. بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ تہمینہ قریشی کی زبانی.
اب سے کچھ دیر پہلے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوئٹزرلینڈ کے شہر ڈاووس میں ورلڈ اکنامک فورم سے خطاب کیا. امریکہ کی جانب سے 18 سال بعد کوئی صدر ورلڈ اکنامک فورم میں شرکت کر رہا ہے. صدر ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ دوبارہ سے ایک بڑی اقتصادی قوت کے طور پر ابھر رہا ہے.
دنیا دوبارہ امریکہ کو ایک مضبوط اور خوشحال ملک کے طور پر ابھرتا ہوا دیکھ رہی ہے. امریکہ میں کاروبار کرنے، کام کرنے، کچھ تعمیر کرنے یا سرمایہ کاری کرنے کا اس سے بہتر وقت نہیں ہے. امریکہ نہ صرف کاروبار کے لیے تیار ہے بلکہ دیگر ملکوں سے تجارت میں مقابلے کے لیے بھی تیار ہے.
صدر ٹرمپ کا مزید کہنا تھا کہ ان کی انتظامیہ نے 22 ایسے قوانین ختم کیے جو کاروبار میں خلل پیدا کرتے تھے. صدر ٹرمپ نے کہا کہ وہ ہمیشہ امریکہ کے مفاد کو پہلے رکھیں گے، لیکن اس کے ساتھ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ امریکہ پہلے کا مطلب صرف امریکہ نہیں ہے، کیونکہ مضبوط امریکہ دنیا کے دیگر ممالک کو بھی مضبوط کرے گا. تاہم بین الاقوامی تجارتی پالیسی کے بارے میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ وہ اس نظام کو منصفانہ بنانے کی کوشش کریں گے.
We cannot have free and open trade if some countries exploit the system at the expense.
ہم آزاد تجارت اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک کچھ ملک تجارتی نظام کو اپنے فائدے کے لیے ناجائز طور پر استعمال کرتے رہیں گے. ہم آزاد تجارت کے حق میں ہیں، مگر دونوں طرف سے تجارت منصفانہ ہونی چاہیے، کیونکہ ایسا کرنے سے سب کا نقصان ہوتا ہے. اب امریکہ ناجائز طریقے تجارت کو برداشت نہیں کرے گا.
رواں سال کے ورلڈ اکنامک فورم میں امریکہ کی ٹیکس اور تجارت کے حوالے سے متنازع پالیسیوں کے باعث امریکی صدر کی شرکت دنیا کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے. ڈاووس روانگی سے قبل امریکی صدر نے کہا تھا کہ ان کی ترجیح دنیا کے دیگر ممالک کو امریکہ میں سرمایہ کاری پر آمادہ کرنا ہے.
میں ڈیووس جا رہا ہوں تاکہ بہت سے پیسے واپس لا سکوں. وہ اس ملک میں بہت سے پیسوں کی سرمایہ کاری کرنے والے ہیں.
ایک طرف جہاں امریکہ پر پروٹیکشنزم کا الزام لگ رہا ہے، وہیں امریکہ نے اس بات پر زور دیا ہے کہ وہ کسی قسم کی تجارتی جنگ شروع نہیں کرنا چاہتا.
یہ تھی ہماری ساتھی تہمینہ قریشی. کیا صدر ٹرمپ کی تقریر کو پذیرائی ملی؟ دیگر رہنماؤں کا رد عمل کیسا تھا اور پس پردہ کیا کہا جا رہا ہے؟ اس سب پر میں نے ڈیووس میں موجود صحافی خالد حمید فاروقی سے کچھ دیر پہلے بات کی اور پہلے پوچھا کہ صدر ٹرمپ کی تقریر کے موقع پر ہال میں ماحول کیسا تھا.
آپ کو پتا ہے کہ یورپ میں یہ کہ ان کو خوش آمدید نہیں کہا جاتا اور وہ بنیادی طور پر ایک ناپسندیدہ شخصیت ہیں، لیکن کیونکہ وہ صدر ہیں امریکہ کے اور سفارتی لحاظ سے لوگ ان کو بلاتے ہیں، امریکہ کا بہت اہم رول ہے، لیکن یہاں ان کے حامیوں کی بہت ہی قلیل تعداد ہے. یورپ میں اور پوری دنیا میں ہی ایک قلیل تعداد ہے، تو لوگ ظاہر ہے کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں بہت اہم ہے، اور خاص طور پر ان کا جو موقف ہے ٹریڈ پر، کلائمیٹ چینج پر، بالکل ہی دوسری سمت میں ہے یورپ کی بہ نسبت. تو بہت ہی ٹینس ایک طرح کا ماحول ہے، اتنا ریلیکس نہیں تھا ان کی تقریر کے موقع پر. انہوں نے اور پھر جو انہوں نے گفتگو کی تو لوگوں مطلب یہ ہے کہ پھر ہی وہ شروع ہو گئے کہ ٹریڈ فیئر ہونا چاہیے، ڈیفیسٹ نہیں ہونا چاہیے، امریکہ ٹالریٹ نہیں کرے گا، اور ان کا دھمکی آمیز رویہ، غیر سفارتی رویہ، غیر پارلیمانی زبان. تو اس سے ظاہر ہے کہ نہ یہ بڑا سوفسٹیکیٹڈ سا کلب ہے، اور لوگ جو ہے وہ یہاں بین السطور میں بات کرتے ہیں اگر کوئی کہنی ہوتی ہے. اور اس کی ایک روایت بھی ہے کہ یہاں پر یہ کنسنسس کا فورم ہے، اور یہ کسی بھی لحاظ سے ریزولوشن نکالنے کا فورم ہے. تو ان دونوں روایتوں کی انہوں نے خلاف ورزی کی. تو ظاہر ہے کہ جس طرح کا، اور پھر یہ ہے کہ انہوں نے سوئٹزرلینڈ کی حکومت کو یہ بھی کہا کہ جی مظاہرے نہیں ہونے چاہیے، اور 50 کلومیٹر تک یہاں مظاہرہ نہیں ہونے دیا جا رہا. تو یہ تمام چیزیں ان کے لیے مزید لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے مزید نفرت کا سبب بھی بن رہی ہیں.
خالد احمد فاروق صاحب، یہ بتائیے کہ پہلے جب یہ ورلڈ اکنامک فورم منعقد ہوئے ہیں جو بھی، اس میں احتجاجی ریلیاں ہوتی تھیں. آپ نے ذکر کیا کہ امریکہ نے یہ مطالبہ کیا تھا، ٹرمپ نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ ایک خاص حد کے اندر احتجاج کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. تو کیا کچھ احتجاج ہوا ہے، کہاں پر ہوا ہے، اس کی کچھ تفصیل ہے؟
ہاں جی، احتجاج ہوا ہے 50 اور 53 کلومیٹر کے فاصلے پہ کچھ لوگوں نے کرنے کی کوشش کی، لیکن زیورچ میں جو ہے وہ احتجاج ہوا ہے. اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ایک صحافی نے پولیس اور مظاہرین کے درمیان جو رینگا مشتی ہوئی، اس کے جو تقریر لیں، اس کے بعد اس صحافی کو گرفتار کیا گیا، اور اس کی بہت بڑی خبر چھپی ظاہر ہے یہاں اخباروں میں. پھر ہمارا جو جن لوگوں سے کمیونیکیشن تھا، جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ موومنٹ کے لوگ ہیں، پیس موومنٹ کے لوگ ہیں، انہوں نے بہت کوشش کی کہ احتجاجی مظاہرے کی اجازت جو ہے وہ لی جائے، لیکن انہیں اجازت 50 کلومیٹر کے باہر بھی جو ہے وہ نہیں دی گئی. اور پولیس نے تقریباً جو داووس کی پہاڑی ہے اس سے 47 کلومیٹر نیچے جو پلینز ہیں، اس پر بھی جو ہے بے انتہا پولیس اور کارڈن آف اور ایک اچھا خاصا جو ہے وہ ایسا ماحول کریٹ کیا ہوا تھا، سیکورٹی کارڈنز لگائے ہوئے تھے، جس سے ظاہر کہ احتجاج نہیں ہو سکتا تھا. لیکن لوگوں نے ایک بہت بڑی پہاڑی پر یہاں جو ہے وہ ٹرمپ جو ہیں وہ سوئٹزرلینڈ میں انہیں خوش آمدید کہا جاتا، 6000 دستخط لوگوں نے لے کر اس بینر کو وہاں سب سے بڑی پہاڑی پہ جو ہے وہ آویزہ کیا تھا، جو ڈاووس اور بادرگاس کے درمیان ہے.
ڈاووس سے یہ تھے صحافی خالد حمید فاروقی. اقتصادی لحاظ سے چین کا کردار دنیا بھر میں تسلیم کیا جا رہا ہے، مگر اس بار اسے سرمایہ دارانہ نظام کے لیڈر امریکہ کا سامنا ہے، جو آزاد معیشت پر پابندیوں کی بات کر رہا ہے. میں نے چینی دارالحکومت بیجنگ میں صحافی سیبل داس گپتا سے بات کی، اور پہلے ان سے پوچھا کہ اس اپرچونیٹی یا اس موقع کو چین میں کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے.
اس بات کو سمجھنے کے لیے پہلے ہم کو تھوڑا سا تاریخ میں جانا پڑے گا کہ 10-15 سال تک چین نے ودیشیوں پر پابندی لگائی، تو کسی نے انگلی نہیں اٹھائی کہ بھائی وہ تو کمیونسٹ ہے، وہ تو کیپیٹلسٹ ہے نہیں، وہ تو آزاد میں مانتا نہیں آزادی میں. لیکن جب امریکہ نے پابندی لگانا شروع کیا، اور ٹرمپ کے آنے کے بعد جب امریکہ پابندیوں کی چین پر خاص کر کے، روس پر خاص کر کے پابندیوں کی باتیں کر رہا ہے، تب چین کو اچانک لگ رہا ہے کہ چین کا تو بہت بڑا بزنس، مطلب عام لوگوں کو نہیں پتا ہے کہ چین کس پوری حالت سے امریکہ پر نربھر ہے. چین کا جو پورا کیپٹلسٹ اکانومی بنا ہے وہ امریکی ٹیکنالوجی سے بنا ہے، امریکہ مارکیٹ سے بنا ہے، امریکن کمپنیوں کی انویسٹمنٹ سے بنا ہے، اور کافی حد تک یوروپین کے بھی. تو ویسٹرن سوسائٹی کا ان کے ڈیولپمنٹ کا، ان کے گروتھ میں بہت بڑا حصہ ہے. اور آج یہ اگر ہٹ جاتے ہیں کہ امریکہ پابندی ڈالتی ہے تو اس کو بڑا نقصان ہے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ساری دنیا میں چین کے प्रेसिडेंट शी जिनपिंग उदार नीतियों के लिए अब माने जाते हैं, अमेरिका पाबंदियों के लिए मानी जाती है। पूरा उल्टा हो गया है किस्सा। उल्टा इसलिए हुआ है कि अब चीन में बहुत सारा कैपिटलिज्म आ गया है, कम्युनिज्म बहुत कम बचा है, और वो उदारता में मानते हैं क्योंकि उनका तो पूरा बिजनेस पर निर्भर है। पूरा देश चलता है, पूरा मुल्क चलता है बिजनेस पर। तो जहां तक के करेंसी का वैल्यू का सवाल है, जहां तक बिजनेस का सवाल है, वो आज शी जिनपिंग दुनिया के सामने ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं कि सारी दुनिया को एकजुट होकर एक दूसरे से मिलकर सौदेबाजी करनी चाहिए और अंदरूनी लड़ाई नहीं करनी चाहिए। और डावोस में जब शी जिनपिंग ने ये बात कही, नरेंद्र मोदी ने भारत की इंडिया के से आके भी एक बात कही, तो चीन को बहुत अच्छा लगा और चीन के फॉरेन मिनिस्ट्री, विदेश मंत्रालय, बाकी लोगों ने वाह वाह की मोदी की। इसलिए कि चीन को आज उन सारे मुल्कों की सपोर्ट की जरूरत है जो ट्रंप के विरुद्ध में बोल रहा है, खास करके इस मसले पर।
तो सबलदास गुप्ता जी, अमरीका प्रोटेक्शनिज्म की तरफ जाए, वहाँ अमरीका फर्स्ट का नारा लगे, जो भी हो, लेकिन उसकी जो सुपर पावर वाली हैसियत है वो तो उसमें तो अभी कोई तब्दीली नहीं आई है, तो क्या इससे चीन के लिए कोई चैलेंजेस हैं?
चीन के क्या क्या चैलेंजेस मैं आपको गिनवा दूं। चीन का जहां तक मिलिट्री का सवाल है, चीन की मिलिट्री काफी बड़ी है, लेकिन चीन की मिलिट्री करीब 20 साल पुरानी है, पीछे है अमेरिका से। आप इस तरह से देखिए कि एक मुल्क के पास 40 एयरक्राफ्ट कैरियर है और कुछ 50 उस साइज के, छोटे साइज के कैरियर्स हैं, और चीन के पास एक है और दूसरा बनने जा रहा है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो चीन बहुत मसले में सुपर पावर की दृष्टि से दूर है, लेकिन जहां तक जीडीपी का सवाल है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसमें नंबर 2 के रास्ते पर है और जापान से बहुत आगे निकल गई है, और समझिए उस मसले में हो सकता है 2025 के आसपास चीन अमेरिका के लिए आगे निकल जाए। लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं कि चीन में बहुत बड़ी तरक्की हो गई, क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन अमेरिका से 6 गुना ज्यादा है। तो ये पॉपुलेशन को अगर आप ध्यान में रखते हैं, टोटल लोगों को अगर ध्यान में रखते हैं, तो चीन बहुत पीछे है।
अच्छा, चीन के बारे में ये तासुर है कि वो बड़ा हकीकत पसंद है, बहुत प्रैग्मेटिक है, बहुत बच बचा के फूंक फूंक कर आगे बढ़ता है, कदम रखता है, तो क्या चीन कभी भी या आइंदा मुस्तकबिल में अमेरिका के मुकाबले में सुपर पावर नज़र बनता नज़र आ रहा है, या चीन इसी तरह हकीकत पसंदाना और बड़ा फूंक फूंक के कदम रखेगा, अपनी जो प्रैग्मेटिज्म है उसको कायम रखेगा?
देखिए, पहले तो हमें ये समझना है कि चीन, जिसको आप चीन कहते हो, वो कल का चीन नहीं है। शी जिनपिंग का चीन और डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका दोनों अलग मुल्क है। शी जिनपिंग ने 10-5 साल के अंदर पूरा काया पलट कर दिया है। उस आदमी में एम्बिशन है, वो खुल के बोलता है। चीनी लोग खुल के बातें नहीं करते हैं, सामने अपनी बातें पेश नहीं करते हैं। यहाँ अब उनको ऐसा प्रेसिडेंट मिला है जो अमेरिका से खुले आम टक्कर ले रहा है, दुनिया में डावोस में जाके भाषण दे रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करता है। तो ये बिल्कुल अलग आदमी है और बहुत ही एम्बिशियस। इसीलिए माना जाता है कि माओसुतुंग के बाद अगर कोई सही माने में बड़ा पावरफुल आदमी चीन ने पैदा किया, वो शी जिनपिंग है। इसीलिए उससे, उसके पहले के प्रेसिडेंटों के साथ मुकाबले उसका स्तर अलग है, बहुत अलग है, बहुत ऊंचा है और बहुत शक्तिशाली है। एक तो ये है, तो ऐसा शक्तिमान आदमी छोटी बात तो नहीं सोचता है, वो आगे का सोचता है। प्रैग्मेटिक तो है ही, लेकिन प्रैग्मेटिक के चलते एम्बिशियस बहुत है। इसीलिए खुले आम साइंस, टेक्नोलॉजी, विज्ञान पर पैसे खर्च किए जाते हैं। अमेरिका से, यूरोप से सारे साइंटिस्ट लाए जा रहे हैं और बड़े बड़े प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं।
बीजिंग से ये थे सहाफ़ी सबलदास गुप्ता, जिनका कहना था कि चीन की मईशत अमरीका से बहुत मुख्तलिफ है और वहाँ की मौजूदा क़्यादत चीनी रिवायत के बरक्स अब खुल कर बात करती है और उनके सदर की नज़रें अब बहुत दूर कहीं लगी हुई हैं। चीन इक्तसादी हजम के एतबार से अमरीका के बाद दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत है। مگر موجودہ امریکی قیادت کی پالیسیوں کی وجہ سے آزاد منڈی میں قیادت کا خلا پیدا ہوتا نظر آ رہا ہے۔ میں نے پیرس میں مقیم صحافی وائجو نیراونے سے پوچھا کہ اس خلا کو پر کرنے کے لیے چین زیادہ بہتر پوزیشن میں ہے، بہتر حالت میں ہے، یا یہ کہ یورپی یونین کو یہاں پر فوقیت حاصل ہے؟
یورپ کے جو سارے بڑے لیڈرز ہیں اس وقت وہ اپنے آپ کو بہت سارے سوال پوچھ رہے ہیں کہ یہ ٹرمپ جو ہے 2 سال میں یہ کیا کچھ فرق کرنے والے ہیں۔ تو یورپ کو فکر ہے کہ جیسے انہوں نے چین کے خلاف واشنگ مشین وغیرہ کے اوپر ٹیکسیں لگا دی ہیں، کہیں یورپین پروڈکٹس کے اوپر بھی ٹیکس نہ لگا۔ انہیں یہ فکر ہے کہ کہیں امریکہ کے ساتھ الگ سے ٹریڈ پیکٹ نہ کر دیں، اور ان کو بھی ڈر ہے کہ کہیں مسٹر ٹرمپ اپنی آنکھیں یورپ کی طرف، اپنی نظر یورپ کی طرف اگر انہوں نے ڈالی تو یورپین پروڈکٹس کے سامنے کوئی خطرہ ہے۔ یہ بہت ان کے لیے بڑی سمسیائیں کھڑی ہو گئی ہے۔ ان کو چین کی طرف ویسے زیادہ دلچسپی نہیں ہے، لیکن وہ چین کو بالکل پریکٹیکل نظر سے دیکھتے ہیں کہ چائنا کے ساتھ اگر ہم نے الائنس کر لیا تو ہم کا فائدہ ہونے والا ہے۔
کیا ایسا ممکن ہے کہ یورپی یونین کسی مرحلے پر جو عالمی آزاد معیشت ہے، فری اکانومی جو ہے، اس کا لیڈر بن جائے، اس کی قیادت سنبھالے اور امریکہ اس کا جونیئر پارٹنر رہے؟
جونیئر پارٹنر بنانے کے لیے یورپ میں اتنی طاقت نہیں ہے۔ یورپین اکانومی ویسے اگر سنگل مارکیٹ کو دیکھا جائے تو وہ بڑی اکانومی ہے، پھر بھی یورپ کے اندر جو اس وقت گروتھ آ رہی ہے، جو ان کی اکانومی جس ریٹ سے بڑھ رہی ہے، اس کا اور امریکہ کا ہم کمپیریزن نہیں کر پاتے کیونکہ امریکہ ان سے بہت آگے ہے۔ تو دونوں چین اور امریکہ یورپ سے تھوڑے آگے بڑھے ہوئے ہیں، اس لیے یورپ میں کافی انسیکیورٹی پھیلی ہوئی ہے۔ ان کو یہ پتہ نہیں چل رہا ہے کہ مسٹر ٹرمپ اور ان کے جو پروٹیکشنسٹ پالیسیز ہے اس کا سامنا کیسے کیا جائے۔
وائجو نیراونی جی، یہ عالمی معیشت کے بارے میں جو جس طرح کی پیشن گوئیاں کی جا رہی ہیں، جس طرح کی پریڈکشن، فورکاسٹ، اسیسمنٹس، اندازے لگائے جا رہے ہیں، اس میں یورپ کتنا مستحکم نظر آتا ہے، خاص طور پر جب کہ برطانیہ اب بریگزٹ کے ووٹ کے بعد یورپ سے نکل جائے گا؟
جی ہاں، ویسے تو یورپ میں گروتھ تو ہونے لگ گئی ہے۔ پچھلے سال ان کی جو پریڈکشن تھی وہ بہت ہی کالی نظر سے دیکھ رہے تھے، ان کے یہاں بہت بھے تھا کہ کیا ہمارا فیوچر ٹھیک ہوگا یا نہیں ہوگا، کیا ہماری اکانومی پک اپ کرے گی یا نہیں کرے گی۔ اس وقت دسمبر جنوری کے بعد انہوں نے دیکھا ہے کہ ان کی اکانومی جو ہے وہ گاڑی تھوڑی بہت آگے چلنے لگی ہے، اگلے 6 مہینے میں کافی کچھ کلیئر ہو جائے گا۔ اس وقت جو ہمیں نظر آ رہا ہے اس میں انڈیکیشنز ہے کہ یورپ دوبارہ سے گروتھ کی طرف جا رہا ہے، اس لیے انہیں ذرا فکر کم ہو گئی ہے، لیکن بہت مارجنلی کم ہو گئی ہے، کیونکہ 2% سے زیادہ کسی کی بھی اکانومی، پولینڈ، ہنگری وغیرہ ہیں، لیکن جو بڑی اکانومیز ہیں فرانس، اٹلی، اسپین، ان میں جو 4-5-6% گروتھ ہونی چاہیے وہ نہیں ہے۔
یہ تھیں پیرس سے صحافی وائجو نیراونے۔ ڈیووس میں جاری عالمی اقتصادی فورم سے تازہ ترین خبریں آپ کو ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر پڑھنے کو ملیں گی، جہاں اس وقت شہ سرخی ہے، ملزم عمران علی کا کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں۔ اس خبر کی تفصیل ہم آپ کو پروگرام کے اگلے حصے میں سنوائیں گے۔ اس کے علاوہ یہاں پر جو فیچر مجھے نظر آ رہے ہیں اس میں ہے ٹارگٹ پر نظر رکھو اور انتظار کرو۔ یہ خبر ہے، یہ فیچر ہے یاسر عرفات پر 1982 میں مبینہ طور پر انہیں قتل کرنے کے ایک منصوبے سے متعلق۔ اس کے علاوہ سوچی روہنگیا بحران کو کیسے دیکھتی ہیں، یہ میانمار کی رہنما ہیں۔ اور ایک اور دلچسپ خبر جو لگی ہوئی ہے اس کا عنوان ہے ٹرمپ کی نفرت سے شارکس کا فائدہ۔ اس وقت جو خبریں سب سے زیادہ پڑھی جا رہی ہیں اس میں سر فہرست ہے انڈیا ٹرین کی اس کے سامنے سیلفی لیتے ہوئے ٹکر سے ایک شخص ہلاک۔ تفصیل کے لیے آئیے bbcurdu.com پر۔ سیربینا بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔
ہمارے ایک پرانے سامے لکھتے ہیں، وقت کتنا بدل گیا ہے۔ انگلستان سے جب بحری جہاز تازہ ڈاک اور اخبارات لے کر 9 ماہ کی طویل مدت میں کلکتے کی بندرگاہ پہ پہنچتا تھا تو وہاں منتظر انگریز جہاز کے ساحل پر لگنے سے پہلے ہی کشتیاں لے کر اس تک پہنچ جاتے اور ڈاک کے تھیلوں اور اخباروں پہ جھپٹ پڑتے۔
آج آپ کا پیغام برقی طور پر ایک لمحے میں دنیا کے ایک سرے سے دوسرے تک پہنچ جاتا ہے، لیکن کاغذ پر قلم چلا کر دل کی بات رقم کرنے والے ہمارے سامعین آج بھی اس روایت کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔
آپ کے علاقے میں پیغام رسانی کی جدید سہولیات ابھی نہیں پہنچی تو فکر مند نہ ہوں،
آپ ہمیں خط لکھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔ خطوں کے جواب ہر اتوار کو سیربین میں دیے جاتے ہیں۔
اور اب کھیل کی خبروں کے ساتھ سبا ناز۔
آسٹریلیا نے نیوزی لینڈ کو ایڈیلیڈ میں کھیلے گئے چوتھے ون ڈے انٹرنیشنل میں 3 وکٹوں سے شکست دے دی ہے۔ 197 رنز کا ہدف آسٹریلیا نے ٹریوس ہیڈ کے 96 رنز کی بدولت 7 وکٹوں کے نقصان پر 37 اوورز میں حاصل کر لیا۔ جنوبی افریقہ اور انڈیا کے درمیان جوہانسبرگ میں جاری تیسرے ٹیسٹ میچ کے تیسرے دن انڈیا نے چائے کے وقفے تک 6 وکٹوں کے نقصان پر 199 رنز بنا کر جنوبی افریقہ پر 200 رنز کی مجموعی برتری حاصل کر لی۔ کپتان وراٹ کوہلی 41 اور مرلی وجے 25 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ نیوزی لینڈ میں جاری انڈر 19 کرکٹ ورلڈ کپ کے کوارٹر فائنل میں انڈیا نے بنگلہ دیش کو 131 رنز سے شکست دے کر انڈر 19 کرکٹ ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں کوالیفائی کر لیا ہے، جہاں انڈیا اور پاکستان کی ٹیمیں 30 جنوری کو کرائسٹ چرچ میں ہونے والے پہلے سیمی فائنل میں مد مقابل ہوں گی۔ 19 گرینڈ سلیم ٹائٹلز کے فاتح اور دفاعی چیمپئن راجر فیڈرر نے 7ویں بار آسٹریلین اوپن کے فائنل میں کوالیفائی کر لیا ہے۔ سیمی فائنل میں آج جنوبی افریقہ کے ان سیڈڈ پلیئر ہیان چنگ انجری کی وجہ سے اس وقت ریٹائر ہو گئے جب فیڈرر 6-1 اور 5-2 سے لیڈ پر تھے۔ اتوار کو ہونے والے فائنل میں آسٹریلین اوپن ٹائٹل کی جیت کے لیے ان کا مقابلہ کروشیا کے مارن چلچ سے ہوگا۔ اسی ٹورنامنٹ میں خواتین مقابلوں کا فائنل کل ٹاپ 2 سیڈز سیمونا ہالپ اور کیرولائن وازنیاکی کے درمیان کھیلا جائے گا۔ ویسٹ انڈیز کے 4 نامور کرکٹرز نے ورلڈ کپ کوالیفائر کے بجائے پاکستان سپر لیگ کھیلنے کو فوقیت دی ہے۔ سنیل نارائن، آندرے رسل، ٹیرن براوو اور کیرن پولارڈ کے نام مارچ میں ہونے والے کوالیفائر مقابلوں کے لیے قومی ٹیم کے 15 رکنی اسکواڈ میں شامل نہیں ہیں، کیونکہ چاروں کرکٹرز نے ویسٹ انڈیز بورڈ کو مطلع کیا ہے کہ پی ایس ایل میں شرکت ان کی پہلی ترجیح ہے۔
کھیلوں کا احوال آپ نے سبا ناز سے سنا۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے مردان میں کم سن بچی کے قتل کا از خود نوٹس لیا اور آئی جی خیبر پختونخوا کو رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ تفصیل آنے کو ہے۔ یہاں خبروں کے خلاصے کے ساتھ نادیہ سلیمان۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ورلڈ اکنامک فورم میں تقریر کرتے ہوئے کہا ہے کہ سب سے پہلے امریکہ کا مطلب اکیلا امریکہ ہرگز نہیں ہے۔ پاکستان میں صوبہ پنجاب کی حکومت کا کہنا ہے کہ زینب قتل کیس کے ملزم عمران علی کا پاکستان کے کسی بینک میں کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے۔ امریکہ نے افغان طالبان اور حقانی نیٹ ورک سے منسلک 2 پاکستانیوں سمیت 6 افراد پر پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق یمن کے ساحل کے نزدیک کشتی الٹنے سے تقریباً 30 افریقی تارک وطن ہلاک ہو گئے ہیں۔ جنوبی کوریا کے شہر میرینگ میں حکام کا کہنا ہے کہ ایک اسپتال میں آتش زدگی کے بعد مرنے والوں کی تعداد 39 ہو گئی ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے متنبع کیا ہے کہ شام میں کرد ملیشیا کے خلاف ترکی کی کارروائی کا دائرہ مشرق میں عراقی سرحد تک پھیلایا جا سکتا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
نادیہ سلیمان سے خبروں کے خلاصے کے بعد سیربین کے دوسرے موضوعات میں پہلے پاکستان چلتے ہیں، جہاں اسٹیٹ بینک نے چھان بین کے بعد اس بات کی تصدیق کی ہے کہ زینب قتل کیس کے ملزم کا کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں ہے۔ اس کے بینک اکاؤنٹس کا دعویٰ کرنے والے ایک ٹی وی اینکر کو پاکستان کی سپریم کورٹ نے کیس کی آئندہ سماعت پر طلب کر لیا ہے۔ تفصیل کے ساتھ لاہور سے نامہ نگار عمر دراز۔
لاہور میں نیوز کانفرنس سے بات کرتے ہوئے پنجاب حکومت کے ترجمان ملک احمد خان نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے چھان بین کے بعد انہیں مطلع کیا ہے کہ ملزم عمران علی کے پاکستان کے کسی بھی بینک میں کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے۔ اسے قبل ایک نجی ٹی وی پر اینکر پرسن ڈاکٹر شاہد مسعود نے اپنے ایک پروگرام میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ ملزم عمران علی کے 15 سے زائد بینکوں میں اکاؤنٹ تھے اور وہ غالباً کسی بین الاقوامی گینگ کا حصہ تھا جو پورنوگرافک فلموں کا کاروبار کرتا تھا۔ تاہم نیوز کانفرنس میں ترجمان پنجاب حکومت نے بتایا کہ اسٹیٹ بینک کی تصدیق کے بعد یہ ثابت ہوتا ہے کہ اینکر پرسن کے الزامات غلط ہیں۔
Now this officially confirms, یہ ویریفائی کرتے ہیں کہ یہ قطعی طور پر ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب نے بالکل بے بنیاد اور ایک ایسی اٹمپٹ کی جس کی ہمیں ابھی تک سمجھ نہیں کہ انہوں نے کیوں کی۔
پنجاب حکومت نے الزامات سامنے آنے کے بعد ان کی چھان بین کے لیے ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم تشکیل دی تھی، جس نے جمعہ کے روز اینکر پرسن ڈاکٹر شاہد مسعود کو ثبوت سمیت طلب کر رکھا تھا۔ ملک احمد خان نے بتایا کہ دو مرتبہ طلب کرنے کے باوجود اینکر پرسن جے آئی ٹی کے سامنے پیش نہیں ہوئے۔ ان کا کہنا تھا کہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم ایک مرتبہ پھر ان کو بلا رہی ہے اور اس کے بعد وہ اپنی رپورٹ سپریم کورٹ میں پیش کر دے گی۔ سپریم کورٹ نے اس پروگرام کے نشر ہونے کے بعد جمعرات کے روز نوٹس لیتے ہوئے اینکر پرسن کو عدالت میں طلب کیا تھا، جہاں انہوں نے عدالت کو تفصیلات بتائیں جن میں یہ الزام بھی عائد کیا گیا کہ ان کی معلومات کے مطابق حکومت پنجاب کے چند اعلیٰ عہدیداران بھی اس گینگ کا حصہ ہیں۔ دوسری جانب زینب انصاری کے والد امین انصاری کا کہنا ہے کہ ان کے خاندان والوں نے پولیس کو ملزم عمران علی کے حوالے سے ابتدا ہی میں آگاہ کر دیا تھا۔ پولیس نے ملزم کو پکڑ کر چھوڑ دیا۔
تو اب دوبارہ نا ان کے قریب کو عورت ہے، میں تو نہیں اس کو جانتا، اس نے مطلب نا ہمیں میرے ماموں کے بیٹوں کو بتایا کہ جس رات اس نے وہاں پر وہ اس کو پھینکے آیا نا، تو اس رات ہم نے اس کو وہاں پر دو دن تک آتے جاتے دیکھا ہے۔ تو پھر اس کو خصوصی انڈیکیٹ کیا، آواز کیا اور جو یہاں کی پولیس تھی اس کو انفارم کیا اور پھر اس کو اٹھوایا۔ اس کے بعد اس کے ڈی این اے ہوئے تو ڈی این اے میچ کر گئے اور پھر اس کے بعد یہ اس نے اپنا بیان تسلیم بھی کر لیا کہ میں نے زینب بیٹی کو قتل کیا۔
پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم عمران علی نے اس وقت سینے میں درد کا بہانہ بنایا، جس کے بعد اس کو پوچھ گچھ کے بعد جانے دیا گیا تھا، تاہم ان کی نگرانی جاری رکھی گئی تھی۔ سپریم کورٹ نے سوو موٹو نوٹس پر زینب قتل کیس کی آئندہ سماعت 28 جنوری کو سپریم کورٹ کی لاہور رجسٹری میں مقرر کر دی ہے۔ عمر دراز، بی بی سی نیوز، لاہور۔
ادھر چیف جسٹس آف پاکستان نے مردان میں 4 سالہ آسما کے قتل کا از خود نوٹس لیتے ہوئے انسپیکٹر جنرل پولیس خیبر پختونخوا کو حکم دیا ہے کہ وہ 24 گھنٹے کے اندر رپورٹ پیش کریں۔ تفصیل کے ساتھ پشاور سے نامہ نگار عزیز اللہ خان۔
یہ نوٹس ذرائع ابلاغ پر آنے والی خبروں کے بعد لیا گیا ہے۔ آسما کو مردان کے ایک گاؤں سے اغوا کیا گیا تھا، جس کے بعد اس کی لاش قریب کھیتوں سے ملی تھی۔ اس نوٹس میں انسپیکٹر جنرل پولیس خیبر پختونخوا سے کہا گیا ہے کہ وہ اس بارے میں رپورٹ 24 گھنٹوں کے اندر پیش کریں۔ ادھر خیبر پختونخوا میں پولیس حکام 2 ہفتے گزر جانے کے بعد بھی اب تک اس کیس کے بارے میں مکمل وضاحت نہیں کر پا رہے کہ اس بچی کو کیوں قتل کیا گیا۔ مردان کے ضلع ناظم حمایت اللہ میار نے کہا تھا کہ بچی کے ساتھ جنسی زیادتی کی گئی، اور انسپیکٹر جنرل پولیس کا بھی کہنا تھا کہ ایسے اشارے ملے ہیں کہ بچی کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ اس کی وضاحت تفصیلی فورنزک رپورٹ کے بعد ہو سکے گی۔ آج ذرائع ابلاغ میں ایسی خبریں آئی ہیں کہ پنجاب سے فورنزک ایجنسی کی رپورٹ انسپیکٹر جنرل پولیس کو موصول ہوئی ہے، جس میں بچی کے ساتھ جنسی زیادتی کی تصدیق کی گئی ہے۔ لیکن دوسری جانب انسپیکٹر جنرل پولیس خیبر پختونخوا کے دفتر سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ رپورٹ تاحال موصول نہیں ہوئی اور یہ رپورٹ آئندہ ہفتے موصول ہو سکتی ہے، جس کے بعد اس کیس کی وضاحت کی جا سکے گی۔ اس بیان میں کہا گیا ہے کہ انسپیکٹر جنرل پولیس صلاح الدین محسود نے مردان میں آسما قتل کیس میں پیش رفت پر اعتماد کا اظہار کیا ہے، لیکن اس پیش رفت کے بارے میں کوئی تفصیل نہیں بتائی گئی۔ اس بارے میں انسپیکٹر جنرل پولیس سے رابطے کی بارہا کوشش کی گئی لیکن ان سے رابطہ قائم نہیں ہو سکا۔ یہ واقعہ کوئی دو ہفتے پہلے مردان کے دور افتادہ علاقے گجر گڑی میں پیش آیا تھا۔ آسما اپنے گھر کے باہر کھیل رہی تھی کہ اسے مبینہ طور پر اغوا کیا گیا تھا۔ آسما کا تعلق ایک غریب گھرانے سے بتایا جاتا ہے۔ آسما کی لاش دوسرے روز قریب کھیتوں سے ملی تھی جسے گلا گھونٹ کر ہلاک کیا گیا تھا۔ پولیس اب تک ملزم کو گرفتار کرنے میں ناکام رہی ہے۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
پاکستان کے صوبہ پنجاب کے سب سے بڑے تعلیمی ادارے پنجاب یونیورسٹی میں چند روز قبل رونما ہونے والے واقعے کے خلاف بلوچستان میں رد عمل کا سلسلہ جاری ہے۔ آل پارٹیز ایکشن کمیٹی میں شامل جماعتوں نے اس واقعے کی مذمت کرتے ہوئے بلوچ اور پشتون طلبہ کے خلاف مقدمات کی واپسی اور ان کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ کوئٹہ سے نمائندہ نگار محمد کاظم کی رپورٹ۔
بلوچستان میں مختلف سیاسی جماعتوں اور طلباء تنظیموں کی جانب سے پنجاب یونیورسٹی میں چند روز قبل رونما ہونے والے واقعے کی بڑے پیمانے پر مذمت کی جا رہی ہے۔ اس واقعے پر آل پارٹیز ایکشن کمیٹی میں شامل جماعتوں کا ایک اجلاس ساراوانا اس میں ہوا۔ بعد میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ان جماعتوں کے رہنماؤں نے اسے بلوچ اور پشتون طلباء پر تعلیم کے دروازے بند کرنے کی ایک سازش قرار دیا۔ اس حوالے سے بلوچستان نیشنل پارٹی کے رہنما نواب زادہ لشکری رسانی کا کہنا تھا،
بلوچستان کے 400 بچوں کو دہشت گردی کا شکار بنا کے ان پہ دفعات بھی دہشت گردی کے لگائے گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ ایک سازش کے تحت صوبائی حکومت یا وہ مذہبی سو کالڈ مذہبی تنظیم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے تعلیمی اداروں سے محروم ہو اور واپس آئیں۔
واضح ہے ایک چند روز قبل پنجاب یونیورسٹی میں اسلامی جمعیت طلباء کے کارکنوں اور بلوچ اور پشتون طلباء کے درمیان تصادم ہوا تھا۔ اسلامی جمعیت طلباء نے بعض بلوچ پشتون طلباء کو تصادم کا ذمہ دار ٹھہرایا تھا۔ تاہم بلوچستان میں اکثر سیاسی جماعتیں اور طلباء تنظیمیں اسلامی جمعیت طلباء کو ذمہ دار ٹھہرا رہی ہیں۔ عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما نظام الدین کاکڑ کا کہنا تھا کہ اس واقعے میں زخمی ہونے والے طلباء کو علاج معالجے کی سہولت بھی فراہم نہیں کی جا رہی ہے۔
کہ ہمارے معصوم بچوں کو اس کو لاٹھی سے بھی مارے اور ساتھ ہی ہاسپٹل میں علاج بھی کرنے نہیں دیتے اور ساتھ ہی وہ مسلسل مطلب زیر عتاب ہے۔
سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے طلباء کے خلاف مقدمات کو واپس لینے اور ان کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا۔
پنجاب کی صوبائی حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو فوراً رہا کریں، ان کے اوپر جو کیسز بنائے ہیں صوبائی حکومت ان کو وڈرا کرے اور ان بچوں کو موقع دیا جائے کہ وہ اپنے تعلیم کو برقرار رکھے۔
پشتونخوا ملی عوامی پارٹی نے بھی پشتون اور بلوچ طلباء کو تشدد کا نشانہ بنانے کے خلاف بلوچستان اسمبلی میں ایک تحریک التوا بھی جمع کرائی ہے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
پاکستان کے شوری زدہ صوبے بلوچستان سے عموماً قتل و غارت اور ملٹری آپریشنز کی خبریں آتی رہی ہیں، لیکن آج ہم بلوچستان سے ایک ایسی فلم کے بارے میں آپ کو بتائیں گے جو بلوچی زبان میں بننے والی فلم ہے، اور یہ بلوچستان کے دور افتادہ قصبے پسنی میں حال ہی میں نمائش کے لیے پیش کی گئی ہے، جہاں نہ باقاعدہ سینما ہے اور نہ ہی فلم اسٹوڈیوز۔ اس فلم میں کام کرنے والے اداکار ذاکر داد کی گفتگو سنتے ہیں۔
ہماری فیچر فلم ہے زراب، جو جس کے معنی ہے اسٹیم، جو اسٹیم ہوتی ہے جس کو اسٹیم کہتے ہیں زراب۔ تو یہ ایک فیملی ہے گوادر میں، جو چار بندوں کی فیملی ہے، تو اس پہ ڈپینڈ کرتی ہے کہ وہاں پر گزر بسر کیسا ہو رہا ہے۔ تو وہ اس آلات میں کوئی شارٹ کٹ مارنے کے چکر میں، کوئی جو بزرگ آدمی ہے جو اپنے آلات کو سدھارنے کے چکر میں، اور اس کے علاوہ ایک اور ہیں جو کریکٹر ہیں ہمارے پیرو، وہ تو پیرالائز ہیں، تو وہ گھر کے کاموں کو کس طرح انجام دے رہے ہیں، تو بغیر فیمیل کے، بغیر خواتین کے، وہ کیسے اپنی زندگی گزر بسر کر رہا ہے، اور ایک چھوٹا سا بچہ ہے تو اس کے خواب کیسے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہمارے اصل میں فیچر فلم تو بنے ہیں بہت سارے، لیکن وہ جو لوکلی سیڈیز کے شکل میں وہ مارکیٹ میں ہم لوگوں نے دیے ہوئے تھے۔ تو یہ فرسٹ ٹائم ہے جو ایک فیچر بلوچی فرسٹ آفیشیل فلم آپ کہہ سکتے ہیں جو سینما گھر میں لگی ہے, جو بارن میں ایک سینما ہے سیپ مال, جو ایک مال ہے وہیں پر ایک سینما میں اس کی پریمیئر وغیرہ ہوئے تھے, اور فرسٹ بلوچی فیچر فلم ہے جس کی رسائی سینما تک ہوئی. کلچر تو تھا, سنیمے ہمارے یہاں دو تھے, لیکن اس میں صرف وہ جو نیٹو لینگویج میں نہیں تھے, جو اردو لینگویج میں تھی, اور زیادہ پنجابی فلمیں زیادہ پسند کرتے تھے. اور کچھ مشکلات یہ ہوئی تھی کیونکہ ٹیکنالوجی جدید ہوئی تھی, ٹیکنالوجی جدید ہونے کی وجہ سے تو وہ جو ان کا پروجیکٹر تھا شاید وہ سپورٹ نہیں کرنے لگا تھا, تو ان لوگوں کا بزنس ٹھپ ہونے لگا, تو وہ بزنس ایک دم یہ ٹھپ ہو گیا, تو وہ دونوں سنیما بند ہو گئے, ایک تاج محل تھا اور ایک اسٹار جو نارملی سنیما پرائز ہوتی ہے. تو ہم لوگوں نے سوچا کیوں اس کو کم کر دیں, کیونکہ جو فلم ہم نے بنائی تھی عام پبلک کے لیے بنائی, اپنے شوق جو پورا کرنے کے لیے ہم لوگوں نے فلم بنائی, تو لہٰذا ہم لوگوں نے اس کو 100 روپیز صرف 100 روپے میں لوگوں تک رسائی کی. تو یہ حوالے سے ہم لوگ زیادہ کوشش کر رہے ہیں تاکہ لوگوں میں یہ ہنر آ جائے, تاکہ وہ فوٹوگرافی, فلم میکنگ, ویڈیوگرافی یا پھر اس حوالے سے تھوڑا آ جائیں اس فیلڈ میں. اور خاص کر میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خواتین شاید آ جائیں, تو اس سے ہمارے لیے بہت آسان ہے.
یہ بلوچی زبان کی فلم کے اداکار ذاکر داد کی گفتگو تھی جو آپ نے سنی. اینی این میری شمل جرمن مستشرق تھیں جنہوں نے تصوف پر بہت کام کیا تھا. آج ان کی 15ویں برسی ہے. ان کی خدمات پر گفتگو کے لیے اس وقت اسٹوڈیو میں میرے ساتھ ہیں ہمارے ساتھی ثقلین امام. ثقلین, پہلے تو ہمارے سننے والوں کو ذرا این میری شمل کا تعارف کروائیں.
عمر, ڈاکٹر این میری شمل جرمن میں پیدا ہوئیں, جرمنی میں پیدا ہوئی تھیں اور 1922 میں, اور وہیں پہ ہی اسکول میں پڑھی. پھر ان کی ایک استانی یعنی جو تھی جس سے پڑھتی تھی, انہوں نے ان کی قابلیت اور صلاحیت کو دیکھتے ہوئے کچھ 14 برس کی عمر میں ان کو بتایا کہ تمہارا ذہن اور دماغ اور اتنی صلاحیت اور قابلیت ہے کہ تم یہ مشرقی علوم کو پڑھو. اور انہوں نے پھر ان کو غالباً گوئٹے کی یعنی سوچ کے مطابق, جو کیونکہ گوئٹے خود جو تھے وہ جو مشرق وسطیٰ کے جو علوم تھے ان سے بڑے متاثر تھے, تو ان کو انہوں نے کہا کہ یہ جلال الدین رومی کے کا جو ایک دیوان جو انہوں نے اپنے استاد شمس الدین تبریز کے متعلق لکھا تھا جو اب ملتان میں دفن ہے, کہ ان کا دیوان پڑھو. تو این میری شمل نے پھر وہاں پہ فارسی سیکھ کر دیوان شمس تبریز جو تھا اس کو پڑھا, اور پھر یہاں سے ان کی اتنی یعنی دلچسپی بڑھی ان علوم میں اور انٹلسٹ علوم میں جس میں عربی, فارسی اور تصوف, کہ انہوں نے 19 برس کی عمر میں وہاں پہ اس پہ انہیں علوم پر پی ایچ ڈی کر لی تھی, اور اس طرح پھر یہ بہت علوم حاصل کرتی, دنیا بھر میں معروف ہو گئیں. اسلامی فلسفے کی استاد کے طور پہ ہارورڈ یونیورسٹی میں پڑھایا, پاکستان میں پڑھایا, ترکی میں پڑھایا, اور انگلینڈ میں بھی پڑھایا. تو اس طرح پھر یہ اس مضمون کی بہت ہی ماہر سمجھی جاتی ہیں.
اچھا ثقلین, آپ نے ذکر کیا انہوں نے جو ترجمہ کیا شمس تبریز کے دیوان کا, اس کا تو آپ نے ذکر کیا, لیکن کیا وہی ایک کنٹریبیوشن, وہی ایک حصہ ہے ان کا, یا اس سے ایک بحیثیت ایک اسکالر انہوں نے اور بھی بہت اہم کردار ادا کیے ہیں؟
دیکھیے, یہ تو ایک دیوان تھا نا جو جس سے پڑھ کے ان کی دلچسپی بڑھی, لیکن اس کے بعد انہوں نے آپ یوں سمجھیے کہ پنجابی زبان, سندھی زبان, عربی, فارسی, اردو, جہاں جہاں سے انہیں تصوف کی چیزیں ملیں ان کو انہوں نے پڑھا, اور کئی چیزوں کو, سب کو نہیں, میرے پاس فہرست نہیں, لیکن کئی مطلب فارس, سندھی شاہ جو رسالو یعنی شاہ عبداللطیف بھٹائی کا جو رسالہ ہے, یا فارسی کے جو بہت سارے جو تصوف کی جو باتیں ہیں ان, یا عربی میں جو تصوف کی باتیں ہیں, یا پنجابی زبان میں جو تصوف کی باتیں ہیں, ان کو ترجمہ کیا انگریزی میں اور جرمن زبان میں. اچھا, نہ صرف ترجمے کیے بلکہ اس کے بعد ان پر انہوں نے اپنی ایک شرح بھی لکھی, یعنی ان کا ایک کرٹیکل انالیسس, ایک تنقیدی جائزہ بھی لکھا, اور پھر اپنی جو ان کے خیالات ابھرے اس کے بعد تصوف کے بارے میں وہ بھی لکھے. پھر انہوں نے سیرت محمد یعنی حضرت رسول اکرم جو پیغمبر اسلام ہیں ان کی زندگی پر بھی کتاب لکھی, ان کی نبوت پر بھی کتاب لکھی, اور اس طرح اور بہت ساری اسلامی تصوف کی جو تحریکیں ان پر کتابیں لکھی انہوں نے.
تو یہ بتائیے کہ ان کے کام سے آج کے مسلمان کو تصوف کو سمجھنے میں کتنی مدد مل سکتی ہے یا ملی ہے؟
دیکھیے, اس میں ایک بحث طالب علم, ہم اتنے جانتے ہیں کہ جدید دور میں انگریزی میں تصوف کے بارے میں اتنی اچھی کتابیں جتنی انہوں نے لکھی کم ہی لوگوں نے لکھی ہیں. اگر ان کے مقابل ہم دیکھیں جس نے تصوف پہ بہت اچھی کتابیں انگریزی زبان میں لکھی ہوں تو ان میں کچھ ادریس شاہ کا ذکر آتا ہے جو افغانستان کے ایک اسکالر تھے, آکسفورڈ یونیورسٹی میں تھے, یا اس طرح کے اور کچھ لوگ ہیں, یا یہ حسن نصر جو تھے یہاں کے ایران کے, انہوں نے کچھ چیزیں لکھی. تو اس طرح ان کی کنٹریبیوشن تو بنتی ہے, لیکن این میری شمل کے بارے میں انہی خود اسکالرز نے اتنی تعریف کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک کمال کی خاتون تھیں, ان کا کوئی ثانی نہیں تھا.
تو گویا مختصراً یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے مغرب کو اسلامی صوفیزم یا اسلامی تصوف سے روشناس کرانے میں اہم کردار ادا کیا.
عمر روشناس تو نہیں کہہ سکتے, اور بھی سے لوگوں نے ٹرانسلیشن کیا, لیکن انہوں نے جس طرح تصوف کو سمجھ کے آگے بیان کیا اس کا کوئی ثانی نہیں ہے.
سکلین, اس تفصیل کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. سیر بین ابھی جاری ہے.
رول ساؤنڈ, کیمرا, ایکشن.
سواگت نہیں کرو گے آپ ہمارا؟
میں ہوں نصرت جہاں, جو ہر ہفتے آپ کے لیے لے کر آتی ہوں بالی ووڈ کی گرما گرم خبریں.
امی جان کہتی تھی کوئی دھندا چھوٹا نہیں ہوتا.
بالی ووڈ ستاروں کی باتیں اور ملاقاتیں, پردے کے پیچھے کیا ہے, باکس آفس کا بادشاہ کون ہے,
بم کو پکڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے.
اور جب یہ 2.5 کلو کا ہاتھ کسی پر پڑتا ہے نا تو آدمی اٹھتا نہیں, اٹھ جاتا ہے.
یا فران جلیبی, معشوق فریبی, خیال ہے تیرا دیوانا. بھائیوا بھائیوا,
ہر سنیچر سیروین میں سنیے بالی ووڈ راؤنڈ اپ.
اور اب ہفتے بھر کی کھیل کی خبریں اور ان کا تجزیہ ہفتہ وار کھیل کے فیچر کھیل کے میدان سے میں ترتیب و پیشکش عبدالرشید شکور کی ہے.
لڑکوں نے اپنی پوری ایفرٹ کی جس کی وجہ سے ٹیم کو ایک اچھی جیت ملی ہے.
افغانستان سے آ رہے, لیکن جو ریسپونڈ کیا ہے پلیئرز نے اس کے بعد وہ بڑا بہترین ہے.
بی سی سی آئی کوہلی کی ہر بات مان رہی ہے تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. And it's Marin Cilic with his arms
aloft on the Rod Laver Arena. ون ڈے گنوانے کے بعد T20 سیریز جیتنے کی امید, Under-19 ورلڈ کپ میں پاکستان بھارت مدے مقابل, اور وراٹ کوہلی کی کپتانی پر کیوں تنقید. کھیل کے میدان سے عبدالرشید شکور کا سلام. جو کارکردگی پہلے دکھانی چاہیے تھی وہ پاکستانی ٹیم نے دورے کے آخری حصے میں دکھائی ہے. چلیے دیر آئے درست آئے, دوسرا T20 میچ جیت کر پاکستان نے سیریز جیتنے کی امیدوں کو زندہ رکھا ہے, اور اگر تیسرا T20 میچ پاکستانی ٹیم جیت لیتی ہے تو وہ T20 کی عالمی رینکنگ میں دوبارہ پہلی پوزیشن حاصل کر لے گی. میں نے دوسرے میچ کے بعد کپتان سرفراز احمد سے بات کی اور ان سے یہی پوچھا کہ ایسا کیا تھا جو پچھلے میچوں میں نہ ہو سکا, اس میچ میں وہ ہو گیا.
سب سے اچھی جو چیز تھی وہ جو ہم اسٹرگل کر رہے تھے پورے ٹور میں, کہ جو ہمارا اوپننگ سلاٹ تھا انہوں نے بہت اچھا اسٹینڈ دیا, اور احمد شہزاد اور فخر زمان کی میں بہت تعریف کروں گا کہ انہوں نے جس طریقے سے بیٹنگ کی, اور ارلی آن جو ہے کافی زیادہ باؤنس ہو رہا تھا لیکن جس طریقے سے انہوں نے پازیٹیو بیٹنگ کی اور جو ہے انہوں نے بہت ہی زبردست اسٹارٹ دیا, اور جس کی وجہ سے ایک مومنٹم ہمیں ملا, اور بابر اعظم نے پھر شاندار بیٹنگ کی اور جس کی وجہ سے ہم لوگوں نے یہ 202 رن اسکور کیے. ظاہر سی بات ہے جب ایک ٹیم کو ایک ہوپ ملتی ہے, اور یہی ٹارگیٹ تھا ہمارا کہ اوبیسلی ہم لوگ 6 میچ ہار چکے ہیں تو یہی تھا کہ جتنا فری ہو کے کھیلیں گے اور زیادہ بہتر ہے, اور اسی وجہ سے جو ہے ہماری باڈی لینگویج بہت زیادہ اچھی تھی. بالروں نے بھی اپنا رول ادا کیا, اسٹارٹ میں رومان اور عامر نے ایک ایک وکٹ ہمیں دلائی ارلی آن, اور اس کے بعد جو فیلڈنگ میں جس طریقے سے حارث نے اپنے ایفرٹ کی, 2 کیچ, 1 رن آؤٹ کیا, اس کے بعد جو کہ نواز کھیل نہیں رہا تھا اور اس نے اتنا زبردست باؤنڈری پر چھکا روکا, تو یہی ایک اچھی ٹیم کے لیے اچھی ٹیم کا سائن ہوتا ہے کہ جو کہ 6 میچ ہارنے کے بعد بھی گیو اپ نہیں کیا, اور لڑکوں نے اپنی پوری ایفرٹ کی جس کی وجہ سے ایک ٹیم کو ایک اچھی جیت ملی ہے.
سرفراز سے میرا سوال تھا کہ اس جیت نے ٹیم کو کتنا حوصلہ دیا ہے اور تیسرے T20 کے لیے اب آپ کتنے پر امید ہیں؟
انشاءاللہ امید ہے کہ اب جو ہمیں تھوڑا مومنٹم ملا ہے اور تو اس کو کیری کرنے کی کوشش کریں گے, اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم آخری میچ جیتتے ہیں تو ہم انشاءاللہ دوبارہ اللہ کے حکم سے دوبارہ T20 میں نمبر 1 رینک پہ آ جائیں گے.
The پاکستان کی انڈر 19 ٹیم بھی اس وقت نیوزی لینڈ میں ہے جہاں وہ منگل کے روز انڈر 19 ورلڈ کپ کا سیمی فائنل روایتی حریف بھارت کے خلاف کھیلنے والی ہے۔ میں نے پاکستانی انڈر 19 ٹیم کے مینیجر سابق ٹیسٹ کرکٹر ندیم خان سے رابطہ کیا اور ان سے پوچھا کہ ٹیم کا آغاز اچھا نہ تھا، افغانستان سے پہلا میچ وہ ہاری، پھر کارکردگی میں بہتری آتی گئی، اس کا سبب؟
پلیئرز کو بڑا کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے بڑا پازیٹیولی ریسپونڈ کیا۔ ایک میچ ہم پہلا یہاں پہ ورلڈ کپ کا ہارے لیکن پلیئرز اچھا پرفارم کرتے آئے آسٹریلیا میں بھی، نیوزی لینڈ میں بھی۔
ندیم خان سے میں نے پوچھا کہ کسی بھی کھلاڑی کے لیے جونیئر کرکٹ پہلی سیڑھی ہوتی ہے جس پر قدم رکھ کر وہ انٹرنیشنل کرکٹ تک جاتا ہے، تو اس انڈر 19 ورلڈ کپ میں ایسے کون کون سے کھلاڑی سامنے آئے ہیں جن کا مستقبل آپ کو روشن نظر آتا ہے؟
پانچ چھ پلیئر تو ابھی اس سچویشن میں ہے کہ ان کو فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلنی چاہیے۔ ہم غلطی یہ کرتے ہیں کہ ہم انڈر 19 سے بہت دفعہ ہم نے سیدھا پاکستان ٹیم میں پلیئرز کو لے گئے ہیں جو کہ ان کے ساتھ بھی زیادتی ہو جاتی ہے کیونکہ وہ پریشر کو اچھی طریقے سے ہینڈل نہیں کر پاتے۔ جو ہمارے فاسٹ بالرز ہیں تینوں، وہ میرے خیال سے فرسٹ کلاس کرکٹ کے لیے ریڈی ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے دو سے تین بیٹس مین ہیں، زید ہیں، عماد آلریڈی کھیل رہا ہے، علی زریاب بہت اچھا ہے، میرے خیال سے He's ready for first class cricket. سعد خان ہے۔
ندیم خان سے میرا سوال تھا کہ انڈر 19 ٹیم کے سلیکشن پر میڈیا میں بڑی تنقید ہوئی کہ کچھ باصلاحیت کھلاڑی نظر انداز کیے گئے ہیں، اس میں کہاں تک صداقت ہے؟
دیکھیں، پاکستان میں کوئی بھی سلیکشن ہوتی ہے، پاکستان کیا دنیا میں ہر جگہ کوئی بھی ٹیم کی سلیکشن ہوتی ہے تو 15 لڑکے سلیکٹ ہوتے ہیں اور 1500 کھیلنے والے ہوتے ہیں، تو رہ تو جاتے ہیں پلیئر، تو کرٹیسزم تو ہمیشہ ہی ہوتا ہے، آپ چاہے کوئی بھی ٹیم بنا لیں۔ یہ لوگ بات کر رہے تھے لوگ کے کمبینیشن نہیں بنا سکے، اگر آپ سارے میچوں کا اسکور کارڈ اٹھا لیجئے جب سے یہ ٹور شروع آیا آسٹریلیا سے لے کر یہاں تک، ٹیم کا کمبینیشن اس کو کہتے ہیں کہ آپ کتنے بالر کھلا رہے ہیں اور کتنے بیٹس مین کھلا رہے ہیں، کنسسٹنسی سے پھر وہ کون کتنے پلیئر کھیل رہے ہیں۔ تو اگر آپ اوور آل میرے خیال سے یہ 8-9 آپ کے پاس اسکور کارڈ آ جائیں گے، اگر آپ نکالیں گے تو 7-8 میں آپ کو ایک ہی ٹیم کھیلتی نظر آئے گی۔ پلیئرس کی پرفارمنس، ان کا ٹیلنٹ اور کتنی ضرورت ہے ٹیم کو ان کی، اس حساب سے دیکھ کر ٹیم بنائی جاتی ہے، اور مجھے کوئی اس میں وہ نہیں ہے کہ میں کہوں کہ کہیں پہ بھی کسی بھی پلیئر کو فیور دیا گیا ہے۔
میں نے ندیم خان سے یہ بھی جاننا چاہا کہ انڈر 19 ورلڈ کپ کے ڈراز میں اچانک تبدیلی کی گئی، اس کی وجہ کیا تھی؟
اصل میں انہوں نے اپنی غلطی کو بہت لیٹ ریئلائز کیا ڈیورنگ دی ٹورنامنٹ، جو ان کی ٹیکنیکل کمیٹی ہے، کیونکہ یہ بڑی عجیب سی بات تھی کہ اگر راؤنڈ میں آپ نے جس ٹیم کے ساتھ کھیلا ہے اسی ٹیم سے آپ سیمی فائنل کھیل رہے ہوں، تو یہ کبھی ایسا کسی ٹورنامنٹ میں نہیں ہوتا۔ ٹورنامنٹ سے پہلے ہی اس کا جائزہ لینا چاہیے تھا ٹیکنیکل کمیٹی کو، ایسی غلطی ہونی نہیں چاہیے تھی۔
وراٹ کوہلی عصر حاضر کے بہترین بیٹسمین، جی ہاں اس بارے میں کوئی دو رائے نہیں، لیکن رہی بات کپتانی کی تو اس پر بحث جاری ہے کہ کیا ان میں قائدانہ صلاحیتیں موجود ہیں، اور کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ خود جس معیار پر ہیں اسی پر اپنے ساتھی کھلاڑیوں کو بھی دیکھنا چاہتے ہیں، جو ظاہر ہے ہر کسی کے لیے ممکن نہیں۔ وراٹ کوہلی کی کپتانی پر ہوئی بحث کے ساتھ دلی سے آدیش کمار گپتا۔
وراٹ بدلہ لو، وراٹ سینچری، وراٹ بلے بازی، وراٹ کپتانی، اس قسم کی تمام باتیں بھارت کے تمام ٹی وی چینل پر چلتی رہی، اور جنوبی افریقہ میں وراٹ کوہلی نے دوسرے ٹیسٹ میچ میں سینچری بھی لگا دی، مگر بھارت تین میچوں کی سیریز میں 2-0 سے پچھڑ کر سیریز تو ہارا ہی، سال 2017 میں کمائی عزت کی گاڑی کمائی بھی گنوا بیٹھا۔ اب بھلا جس ٹیم کے کھلاڑی دنیا کے سب سے بہترین کرکٹر، سب سے بہترین بلے باز کا اوارڈ حاصل کر رہے ہوں اور دنیا کی نمبر ایک ٹیسٹ ٹیم بھی ہو، مگر گھر سے باہر نکلتے ہی نتیجہ تو وہی ڈھاک کے 3-5 جیسا رہا، تو بھلا کون چپ بیٹھے گا؟ حالات یہاں تک پہنچ گئے ہیں ورنون فلینڈر تک کہہ رہے ہیں کلین سویپ کریں گے، تو جنوبی افریقہ کے سابق کپتان گریم سمتھ ایک قدم آگے بڑھ کر کہہ رہے ہیں کہ وراٹ کوہلی دنیا کے بہترین بلے باز ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ باقی کھلاڑی بھی ایسے ہی ہوں، مگر کوہلی میں اتنی قابلیت نہیں کہ ان سے ان کا سب سے بہتر کروا سکیں، جیسا پاکستان کے سابق کپتان عمران خان یا پھر کئی دفعہ تو بھارت کے سابق کپتان مہندر سنگھ دھونی تک کرا چکے ہیں۔ سمتھ نے تو وراٹ کوہلی کی کپتانی پر بھی سوال کھڑا کر دیا ہے، انہیں بھروسہ نہیں ہے کہ وراٹ لمبے سمے تک کپتانی کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں۔ کرکٹ ایکسپرٹ پردیپ میگزین کہتے ہیں،
کوئی بھی کپتان جب ہارنا شروع کرتا ہے تو آبویسلی پریشر میں آئے گا ہی آئے گا، ہندوستان جب اپنے دیش سے باہر کھیلتا ہے اپنے دیش میں جیتے ہی رہتے ہیں، یہ ابھی بہت جلدی ہے کسی
कंक्लूजन में पहुंचना कि कोहली कर नहीं पाएंगे. ठीक है, दो टेस्ट जो हारे हैं ये उनको सेटबैक है, एक छोटे से शॉर्ट टेम्पर्ड है जो दिखा भी. उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कुछ सवाल जवाब तीखे हुए जो एक कप्तान को शायद करना नहीं चाहिए.
लगता है जैसे सभी ने विराट कोहली को नसीहत देने के लिए कमर कस ली है. भारत के लिए खेल चुके साबिक ताबड़तोड़ सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग भी दनादन बात के गोले दागने में पीछे नहीं रहे. उन्होंने कहा कि ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं जो कप्तान के सामने सिर उठाकर खड़ा हो सके और उनकी गलती बता सके. लेकिन सहवाग जी, जिस कप्तान ने आज तक अपनी टीम में कभी भी लगातार दो मैचों में अपनी टीम के खिलाड़ियों को बदले बिना मैदान में उतरने की जहमत न की हो, उसे भला सलाह देने की हिम्मत कौन करे. कप्तान शेर तो भारत के कोच रवि शास्त्री सवा शेर, इनके सामने किसकी चले. इन तमाम बातों के जवाब देते हुए प्रदीप मैगजीन कहते हैं,
कुंबले कई चीजें ऐसी कर रहे थे जो कोहली को पसंद नहीं थी और चाहते नहीं थे कि कोई ऐसा कोच हो जो उनकी बात ना माने. रवि शास्त्री ऐसे कोच नहीं है जो कोहली फाइनली प्रिवेल करते हैं. लेकिन कई दफा किसी एक्सपीरियंस खिलाड़ी की या कोच की राय को समझना चाहिए या मानना भी चाहिए अगर लगे टीम की बेहतरी के लिए अच्छा है. और अगर बीसीसीआई कोहली की हर बात मान रही है तो वो भी ठीक नहीं है. कप्तान अपनी जगह है लेकिन थोड़ा सा बैलेंस उनको अपनी डिसीजन मेकिंग में लाना पड़ेगा.
ऐसे ही सवाल बीसीसीआई में सुधार के लिए बनी कमेटी के साबिक मेंबर रामचंद्र गुहा ने उठाए हैं. देखना है इनके जवाब कब तक मिल पाते हैं.
Cilic serves. The forehand from Edmonds is not going to clear the net. And it's Marin Cilic with his arms aloft on the Rod Laver Arena.
Saal ka pehla Grand Slam Tennis Tournament Australian Open faisla kun marhale mein dakhil ho chuka hai. Aur itwar ke roz mardon ke final mein mukabla hoga Marin Cilic aur Roger Federer ke darmiyan. Cilic ne semi-final mein Britania ke Kyle Edmund ko zehir kiya. Jabke Federer ne shikast di Hyun Chong ko, jo Junubi Korea ke pehle Grand Slam semi-finalist bane the. कल खवातीन के फाइनल में मुकाबला है मौजूदा आलमी नंबर एक सिमोना हेलिप और साबिक आलमी नंबर एक कैरोलिन वुज़नियाकी के दरमियान. और आखिर में एशियन स्पोर्ट्स बीट, लाहौर से सुल्तान महमूद.
वर्ल्ड 11 हॉकी टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ दो मैचों की सीरीज 1-0 से जीत ली. कराची में उसने पहला मैच 1-0 से जीता और लाहौर में दूसरा मैच 3-3 गोल से बराबर रहा. अजमान में इंडिया ने पाकिस्तान को 2 विकेटों से हराकर 5वां वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट फॉर ब्लाइंड जीत लिया. दुबई में आयरलैंड ने 3 कौमी वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट सीरीज जीत ली. बैंकॉक में एशियन गेम्स वीमेन हॉकी टूर्नामेंट के क्वालिफाइंग ग्राउंड में पाकिस्तान टीम 4 मैच खेलकर 4 मैच हार गई. उसके खिलाफ 20 गोल हुए और वो कोई गोल न कर सकी.
इसी के साथ अब अब्दुलरशीद शकूर को इजाजत दीजिए.
खेल के मैदान से यहाँ ख़त्म हुआ, लेकिन खेल की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर भी आ सकते हैं, जहाँ खेलों का सफ़ा अलग से मौजूद है. और इस वक्त वहाँ जो खबर सबसे ऊपर लगी हुई है उसकी तफसील कुछ यूँ है कि वेस्ट इंडीज़ के 4 सीनियर खिलाड़ियों ने 2019 में होने वाले क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए खेले जाने वाले क्वालिफाइंग टूर्नामेंट में शिरकत करने से माजरत कर ली है और कौमी टीम के बजाय पाकिस्तान सुपर लीग यानी PSL में खेलने को तरजीह दी है. मज़ीद तफसील के ये खिलाड़ी कौन हैं, आइए हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर. सरबीन यहाँ इख्तिताम को पहुँचा. आज प्रोग्राम के एडिटर थे सकलैन इमाम, प्रोड्यूसर असद अली, लंदन में स्टूडियो मैनेजर थी सुजैन लेनन और इस्लामाबाद में सरारुल हक. सैरबीन की टीम इजाज़त चाहती है. खुदा हाफिज. आखिर में खबरों के खुलासे के साथ नादिया सुलेमान.
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में तकरीर करते हुए कहा है कि सबसे पहले अमरीका का मतलब अकेला अमरीका हरगिज़ नहीं है. पाकिस्तान में सूबे पंजाब की हुकूमत का कहना है कि जैनब कत्ल केस के मुलजिम इमरान अली का पाकिस्तान के किसी बैंक में कोई अकाउंट नहीं है. امریکہ نے افغان طالبان اور حقانی نیٹورک سے منسلک دو پاکستانیوں سمیت 6 افراد پر پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق یمن کے ساحل کے نزدیک کشتی الٹنے سے تقریباً 30 افریقی تارک وطن ہلاک ہو گئے ہیں۔ جنوبی کوریا کے شہر میرینگ میں حکام کا کہنا ہے کہ ایک اسپتال میں آتش زدگی کے بعد مرنے والوں کی تعداد 39 ہو گئی ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے متنبع کیا ہے کہ شام میں کرد ملیشیا کے خلاف ترکی کی کارروائی کا دائرہ مشرق میں عراقی سرحد تک پھیلایا جا سکتا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔